گزاریں کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں. ابتداءً درود پاک کی فضیلت عرض کرتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے, جب تم رسولوں علیہم السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو, بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے سلسلے میں بہت ہی اہم معلومات ہمیں حاصل ہوتی ہے, ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے. آئیے آپ کی کورس لیتے ہیں.
جماعت میں پڑھاتا ہوں اور مسلسل میں دو سورت یاد ہے, ایک وتین اور ایک اجازہ. یہ مسلسل میں یہی پڑھتا ہوں, اتنا ذہن نہیں ہے کہ میں دوسری سورت یاد کر سکوں.
کیا فرماتے حضور, دخل میں امام ہے یہ اور دو ہی سورتیں رکاتی ہیں.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں قرآن پاک میں سے ایک آیت کا حفظ کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض عین ہے,
ٹھیک ہے,
اور پورے قرآن پاک کا حفظ کرنا یہ فرض کفایہ ہے, اور پوری الحمد شریف سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ چھوٹی سورت یا چھوٹی سورت کے برابر تین چھوٹی آیتیں,
صحیح,
یا ایک بڑی آیت جس سے واجب پورا ہو جائے, تو یہ تو ہر ایک پر واجب ہے, واجب عین ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے دو ہی سورتیں یاد ہیں. سنت تو یہی ہے کہ آدمی اگر سفر میں نہ ہو اور وقت میں تنگی بھی نہ ہو تو سورہ حجرات سے لے کر والناس تک ان سورتوں کو مفصل کہتے ہیں,
ٹھیک ہے,
اور سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک اس کو کہتے ہیں طوال مفصل,
ٹھیک ہے.
تو فجر اور ظہر میں طوال مفصل میں سے سورتیں پڑھنا یہ سنت ہے, اسی طرح عصر و عشاء میں اوسات مفصل سورہ بروج سے لے کر سورہ بینہ لم یکن یہاں تک جو ہے سورتوں کو اوسات مفصل کہا جاتا ہے,
ٹھیک ہے,
ان میں سے سورتیں پڑھنا عصر و عشاء میں یہ سنت ہے, اور مغرب میں قصار مفصل یعنی لم یکن سورہ بینہ سے لے کر والناس تک یہاں تک پڑھنا جو ہے ان میں سے کوئی سورت پڑھنا جو ہے یہ سنت ہے. کوشش کریں یاد کریں, اگر نہیں یاد ہوتی اور انہیں یہ دو سورتیں ہی یاد ہیں, انہوں نے کہا وہ تین اور اجازہ, تو اس صورت میں بھی نماز ہو جائے گی,
صحیح,
کیونکہ واجب تو اس سے ادا ہو ہی جاتا ہے. تو کوشش یہ کریں جب ان کو وہ تین ماشاء اللہ یاد ہے, سورۃ تین بڑی صورت ہے, تو اس سے جو چھوٹی صورتیں ہیں وہ بھی ان کو یاد ہو سکتی ہیں,
ٹھیک ہے.
اگر بالفعل یاد نہیں ہوتی اور ہر نماز میں یہ دو صورتیں ہی پڑھتے ہیں تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی.
اچھا, یہاں پر بالخصوص جو ہمارے مقتدی اسلامی بھائی ہوتے ہیں, کیونکہ ظاہر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم لوگ بھی جماعت سے نمازیں پڑھتے ہیں, یہ بات ہوتی ہے ایسے مقتدیوں میں کہ یار امام صاحب یار مخصوص صورتیں ہی پڑھتے ہیں, سورہ یاسین پڑھیں, سورہ رحمان پڑھیں, یہ پڑھیں وہ پڑھیں, اس طرح کی باتیں مطلب کرتے ہیں. تو یہاں پر مقتدیوں کو یعنی عام اسلامی بھائیوں کو آپ کیا ذہن دیں گے کہ اس حوالے سے گفتگو جو کی جاتی ہے؟
دیکھیں ایسا تو ذہن بہت کم لوگوں کا ہوتا ہے, عمومی طور پہ ذہن یہی ہوتا ہے کہ جلدی سے فارغ ہوں امام صاحب سے, جلدی سے ہم نماز پڑھیں اور نکلیں, اور جو میں نے وہ آپ کو صورتوں کا بتایا ہے اگر امام صاحب یہ پڑھنے لگ جائیں سنت کے مطابق تو شاید عوام پریشان ہو کہ یار اتنی لمبی لمبی قراءت ہو رہی ہے, اگر سنت کے مطابق قراءت کی جائے. عمومی طور پہ ایسا ذہن نہیں ہوتا, اور بعضوں کا ہوتا ہے ایسا کہ ان کو خواہش ہوتی ہے کہ سورہ رحمان میں سے پڑھا جائے, سورہ یاسین میں سے پڑھا جائے, یہ عمومی طور پہ ان کو ہوتی ہے جن کو یہ صورتیں
یاد ہوتی ہیں,
طبیعت میں ایک شوق ہوتا ہے کہ وہ پھر سننے کا شوق ہوتا ہے. تو ایسی سورہ ہم جا رہے ہیں یہاں تو مجبوری ہے، امام صاحب کو یاد ہی دو سورتیں ہیں،
صحیح ہے،
اگر تو وہی اچھی طرح صحیح قرآت کے ساتھ تلفظ کے ساتھ انہیں یاد ہیں تو اچھی بات ہے، وہی پڑھتے رہیں، اور اگر انہیں یاد نہیں ہے تو ظاہر بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے علاوہ کوئی امام ہوتے نہیں،
صحیح،
یا جو ان سے بہتر قرآت کر سکیں، جن کو اتنی سورتیں وغیرہ یاد ہوں، جو امامت کے اہل ہوں، ایسے لوگ وہاں پائے نہیں جاتے، اس طرح گاؤں دیہاتوں میں ایسے لوگ دیکھے جاتے ہیں، تو ظاہر ہے یہاں مجبوری ہے، اگر وہ امامت کا اہل ہے شخص، اب بیچارے کو دو ہی صورتیں یاد ہیں، تو ایسی صورت میں اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی کراہت نہیں،
صحیح، لیکن پیچھے اگر جو باتیں کرتے ہیں تو اس کو غیبت میں شمار کریں گے، کہ
ظاہر صورت میں اگر امام کی برائی کریں گے، غیبت اسی کو کہیں گے، امام کے کوئی عیب بیان کرنا،
صحیح،
کہ جو اس کے سامنے بیان کیا جائے تو اس کو برا لگے،
صحیح،
تو یہ پھر غیبت میں آئے گا،
ٹھیک جی، اگلی کال لیں گے،
مفتی صاحب کے بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ سنا ہے کہ چیف کلی کو ایک ہی ضرب میں مار دینے سے 100 نیکیاں ملتی ہے، کیا یہ درست ہے؟
کیا فرماتے؟
دیکھیں حدیث شریف میں اس طرح کے الفاظ آئے ہیں کہ جو گرگٹ کو چھپکلی کو پہلی ہی ضرب میں مار دے،
جی جی،
تو اس کے لیے 100 نیکیاں ہیں، جو دوسری ضرب میں مارے اس کے لیے اس سے کم نیکیاں ہیں، تیسری ضرب میں مارے تو اس سے کم نیکیاں، تو یہ جو جانور ہیں فساق جانور کہلاتے ہیں،
صحیح،
اور ان کو مارنے میں ثواب ہے، اور بعض روایت میں یہ بھی آئے کہ ایک نیکی ملتی ہے، جو انہوں نے سنا ہے کہ پہلی ضرب میں مارنا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ پہلی ہی ضرب میں اگر چھپکلی کو مار دیا یا گرگٹ کو مار دیا تو اس کے لیے 100 نیکیاں ہیں،
ٹھیک جی، اگلی کال لیں گے،
میں نے منت مانی ہوئی ہے پہلے کہ بھی میں جو ہے نا کچھ رقم اپنے ورثہ میں سے کچھ رقم بچے میں دوں گا، اگر میں وہ منت وہی اپنی کسی غریب بہن کو دے دیتا ہوں جو حقدار ہے تو کیا یہ جائز ہے؟
منت کا ایک تو منت کس طرح لازم ہوتی ہے، یہ بھی ارشاد فرما دیں، اور ان کا جو حکم ہے،
دیکھیں اگر تو انہوں نے زمان سے کوئی منت مانی تھی،
جی جی،
دل میں فقط ارادہ کرنے سے وہ شرعی منت نہیں کہلاتی، یعنی اس کا پورا کرنا لازم نہیں ہو جاتا،
صحیح،
لازم جب ہوتا ہے جب زبان سے مانا جائے،
صحیح،
وہ بھی واجب، یعنی اس چیز کی منت مانی جائے کہ جس کی جن سے کوئی فرض یا واجب ہو،
صحیح،
اب انہوں نے صدقہ و خیرات کی بالفرض منت مانی ہے،
صحیح،
کہ میں اتنا صدقہ کروں گا، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میری بہن جو ہے وہ مستحق ہے، غریب ہے، تو ایسی صورت میں انہیں بھی دے سکتے ہیں،
صحیح،
کہ جس طرح زکوٰۃ، کیونکہ منت یہ جو مانی جاتی ہے صدقہ واجبہ میں آ جاتا ہے،
صحیح،
تو جس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اس کو یہ صدقہ منت والا صدقہ و خیرات بھی دے سکتے ہیں،
صحیح،
تو اپنی بھائی بہنوں کو جو ہے زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، اس طرح صدقہ و خیرات کی منت مانی ہے تو وہ رقم بھی اپنی بھائی یا بہن جو مستحق ہوں، جن پر جو شریف فقیر کی مستحق زکوٰۃ کی تعریف میں آتے ہوں تو انہیں دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں،
ٹھیک ہے، مدنی چینل کے ناظرین آپ کے SMS بھی ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں، غالباً یہ اسلامی بہنوں کی طرف سے ہوگا کہ دوپٹہ اوڑھنے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟
دوپٹہ
یہ بھی اسلامی بہن
اوڑھنے سے تو نہیں سنا، امید تو یہ ہوتا ہے کہ سر دوپٹہ ہٹ جائے سر سے، تو نہ ہٹنے سے جو ہے وضو ٹوٹتا ہے نہ اوڑھنے سے وضو ٹوٹتا ہے، دونوں صورتوں میں نہیں ٹوٹتا،
ٹھیک ہے، ہمارے جاوید بھائی ہیں یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جمعے کی جو اذان ہوتی ہے اس میں انگوٹھے چومنے کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ جواب ارشاد،
جمعے کی جو اذان ثانی جو خطبے کے وقت ہوتی ہے،
جی جی،
تو اس میں بہتر یہی ہے کہ امام جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ اذان سنیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس میں گرامی آئے تو اس میں انگوٹھے بہتر ہے کہ نہ چومیں، اور درود پاک دل ہی دل میں پڑھے،
ٹھیک جی، مزید کورس لیں گے، مزید چل کے ناظرین،
تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو بندہ اپنی اماؤنٹ جو ہے نا قومی بچت میں رکھتا ہے، قومی بچت میں بندہ جو 5 لاکھ یا 6 لاکھ یا 10 لاکھ جو رکھتا ہے، اس کا جو نا جو پروفٹ ملتا ہے کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟
جی مفتی صاحب کیا فرمائیں، قومی بچت میں اپنے پیسے رکھنا اور پروفٹ لینا؟
دیکھیں قومی بچت اسکیم میں جو ہے پیسے رکھنا جائز نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
کیونکہ اس میں جو پیسے رکھے جاتے ہیں یہ اس کی جو شرعی حیثیت ہے وہ ہے قرض کی،
ٹھیک ہے،
اور جو اس پر نفع مل رہا ہے وہ سود ہے،
صحیح،
حدیث میں آیا کلو قرض جرہ منفع فہو ربا او کما قال، کہ ہر وہ قرض جس سے نفع حاصل ہو وہ سود ہوتا ہے،
ٹھیک ہے،
تو قومی بچت اسکیم میں پیسے رکھوانا ہی جائز نہیں ہے، اور رکھوالی ہے تو اس میں جو منافع مل رہا ہے تو وہ لینا ہی جائز نہیں،
صحیح،
اب کسی نے لے لیا ہے،
صحیح،
اگر واپسی کرنے کی صورت ہے واپسی کریں، واپسی کرنے کی صورت نہیں ہے تو پھر کسی شرعی فقیر کو دے دے بغیر ثواب کی نیت سے، یہ سودی رقم کا حکم یہی ہوتا ہے، یا تو جو ہے جس سے لی ہے اس کو واپسی دیں یہ بہتر ہے، یا پھر یہ بھی اختیار ہے کہ شریف فقیر کو بغیر ثواب کی نیت سے دے دیں.
جی اگلی کال لیں گے.
میرا سوال یہ ہے کہ میرے پردادا کے پاس 12 گرد زمین تھی اور ان کے بھائی کے پاس بھی 12 گرد زمین تھی. میرے پردادا کا ایک بیٹا ہے اور ان کی ایک بیٹی تھی, تو 12 گرد زمین ان کے اپنے بیٹے کے نام کی, جس کے 2 بیٹے تھے مزید, تو 6 گرد دونوں کے آئے. تو میرا سوال یہ ہے کہ جو دوسرا پردادا کا بھائی تھا جس کے پاس 12 گرد زمین تھی, اس کی ایک بیٹی تھی, تو اس کی ملکیت کس کے پاس جائے گی؟
وراثت کا مسئلہ لگا.
ہاں, 2 بھائی تھے, پردادا کہہ رہے ہیں, پردادا کی زمین تھی اور ان کے بھائی کی زمین تھی, تو ایک بھائی کے جو ہے وہ بیٹے تھے اور دوسرے بھائی کی جو ہے بیٹی تھی, تو جو بیٹے تھے ان کے آگے مزید 2 بیٹے ان میں تقسیم ہوگی. کہہ رہے ہیں کہ جن دوسرے بھائی کی جو بیٹی تھی, اب اس کا کیا ہوگا؟ دیکھیں, اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کے ورثہ میں ایک بیٹی ہو, بیٹا کوئی نہ ہو, ایک ہی بیٹی ہو, تو ایک بیٹی کو کل مال کا آدھا حصہ ملتا ہے.
صحیح.
یعنی باپ کی جائیداد میں سے جتنی بھی ان کی زمین وغیرہ جائیداد تھی, ان میں سے نصف آدھا حصہ تو بیٹی کا ہے.
ٹھیک ہے.
اور جو بیٹی اب وہ شادی شدہ تھیں, تو ظاہر ان کے بعد ان کی اولاد وغیرہ کو جائے گا, تو بقیہ آدھا حصہ وہ مرحوم کے بھائی کو جائے گا, کہ مرحوم کا بھائی ان کے انتقال کے وقت زندہ تھا تو ان کو جائے گا, بھائی بہن. اور اگر نہیں, بھائی کا پہلے انتقال ہو گیا تھا, جو ان کے بھتیجے ہیں جیسے سوال میں ظاہر, تو بقیہ آدھا حصہ جو ہے وہ بھتیجوں کو ملے گا. لیکن سوال میں ظاہر ہے انہوں نے مکمل صورتحال بیان نہیں کی. اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کو صحیح طریقے سے پتہ چل جائے کہ کس کو کتنا حصہ ملے گا, تو دارالفتا اہل سنت کے فون نمبرز پر رابطہ کر لیں, یا آنے کی صورت تو آ جائیں تو انشاءاللہ تفصیلی طور پہ بتا دیا جائے.
جی, وراثت کے جو بھی اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں, اگرچہ ہم بعض کو شامل سلسلہ کر لیتے, لیکن اس کی آگے پیچھے کافی تفصیل ہوتی ہے, جب تک وہ سامنے نہ ہو تو اصل حکم بیان نہیں کیا جا سکتا. تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ دارالفتا اہل سنت جو موجود ہیں, آپ وہاں پر جائیں اور مفتی صاحب سے ملاقات کر کے پورا مسئلہ, جو اسی طرح مفتی صاحب آپ سے کچھ سوال کریں گے تو پھر اصل واضح صورت سامنے آئے گی اور اس پر حکم بیان کیا جائے گا. جی, اگلی کال لیں گے.
میرا یہ سوال ہے کہ روزانہ مسجد جاتا ہوں, فجر نماز مسجد میں ہی پڑھتا ہوں. یہ سوال تھا کہ میں اشراق اور چاش نماز گھر پہ پڑھ سکتا ہوں؟
جی, اشراق اور چاش کا حکم گھر پہ مسجد میں
بہتر تو یہی ہے, اگر وہ کی مجبوری نہیں ہے تو وہیں نماز پڑھ کے, فرض پڑھ کے وہیں بیٹھے رہیں, ذکر و اذکار کرتے رہیں, اور مسجد میں ہی اشراق اور چاش پڑھ کے گھر آ جائیں تو فضیلت ہے. اگر بالفعل وہ ایسا نہیں کرتے, وہ گھر آ جاتے ہیں, تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں, کوئی گناہ کی تو بات ہے ہی نہیں, تو اس صورت میں بھی جو ہے وہ اشراق و چاش کی نماز گھر میں پڑھ لیں گے تو پھر بھی ثواب انشاءاللہ انہیں ملے گا.
ویسے مدنی شہر کے ناظرین, نوافل کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ جیسے اشراق چاش کی نماز ہے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے فجر کی نماز ادا کی, اس کے بعد وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گیا یہاں تک کہ سورج بلند ہوا اور پھر نماز پڑھی, تو ایک حج اور عمرے کا ثواب پائے گا. تو اب ظاہر ہے مسجد میں آسانی ہوتی ہے کہ آدمی مسجد کے اندر موجود ہے, اور پھر جو دعوت اسلامی کے تحت مدنی کاموں کا ایک نظام ہے, تو اس کے بعد جو ہے وہ تفسیر کا حلقہ, جسے ہم مدنی حلقہ کہتے ہیں, وہ بھی لگتا ہے, اس میں آپ کی شرکت ہو جائے, تو اس کے بعد کچھ دیر کے بعد ہی اشراق چاش کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو یوں مسجد میں پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ ایک اچھا سلسلہ ہو جائے گا, ورنہ گھر پہ جیسے مفتی صاحب نے فرمایا پڑھ تو سکتے ہیں, لیکن گھر پہ آ کر سستی ہو جائے, پھر دوبارہ وضو کرنا پڑھنا ہو سکتا ہے مشکل ہو جائے, تو بہتر یہ ہے کہ مسجد کے اندر ہی اس کو کر لیا جائے. جی, اگلی کون لیں گے.
موضوع پر کس طرح مسا کیا جائے گا؟ صرف سیدھے ہاتھ سے ہی کیا جائے گا یا سیدھے پاؤں پر سیدھے ہاتھ سے اور الٹے پاؤں پر الٹے ہاتھ سے؟
کیا فرماتے ہیں؟
دیکھیں, موضوع پر مسا, ایک تو یہ ہے کہ عام موضوع پر تو مسا نہیں ہو سکتا.
ٹھیک ہے.
چمڑے کے موزے ہوں, ٹھیک ہے نا, چمڑے یا ریگزین کے جو موزے ہوتے ہیں ان پر ہی مسحا ہو سکتا ہے. یعنی کسی نے وضو کر کے پاؤں دھو کر جو ہے وہ موزے پہن لیے, اور بعد میں پھر جو انہیں حاجت ہوئی, وضو وغیرہ کی حاجت ہوئی, تو اب وہ جو ہے دیگر اعضاء کو تو دھوئیں گے لیکن پاؤں کو اب دھونے کی ضرورت نہیں ہے, اور موزے بھی نہیں اتاریں گے. بلکہ اس میں یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں,
جی
دائیں پاؤں کی پشت کے سرے,
ٹھیک,
اوپر والا جو حصہ ہوتا ہے پاؤں کا, اس کے سرے پر رکھیں, اور بائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں پاؤں کی پشت کے سرے پر رکھ کر پنڈلی کی طرف کھینچیں, کم از کم 3 انگلیوں کے برابر کی مقدار تک کھینچیں, اور سنت یہ ہے کہ پنڈلی تک جو ہے ان کو اس طرح کھینچ لیا جائے.
اچھا, یہ ایسے میں سے کہ مسجد کے اندر اگر ہم کوئی خوشبو کا اہتمام کرنا چاہیں تو اس کے لیے کیا مسجد کا چندہ استعمال کر سکتے ہیں یا کیا کریں اس کے لیے؟
دیکھیں مسجد کا چندہ وہاں استعمال کیا جاتا ہے مسجد کی ضروریات کے لیے، جہاں عرفاً استعمال کرنے کی اجازت ہو، اور جہاں جس چیز کا عرف نہیں ہوتا اس کام میں استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. اب یہاں دیکھ لیں، عمومی طور پہ ایسا نہیں ہوتا کہ عام مسجدوں میں خوشبو وغیرہ کے لیے اس کی حاجت ہوتی ہو، تو اگر ایسا وہاں عرف نہیں ہے تو پھر مسجد کے چندے سے اسے استعمال نہیں کر سکتے.
ٹھیک ہے جی، مسجد کھول لیں گے ہم.
میرا آپ سے یہ سوال ہے، اگر آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی جائے تو کیا نماز ہو جائے گی؟
بند کر کے نماز پڑھنا،
دیکھیں اگر آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے سے نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن فقہ کرام نے یہ فرمایا کہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے.
ٹھیک ہے.
ہاں اگر آنکھیں کھولنے میں خشوع پیدا نہیں ہوتا، خشوع نہیں آتا، تو پھر آنکھیں بند کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ بہتر ہے کہ آنکھیں بند کر کے ہی نماز پڑھی جائے.
ٹھیک ہے جی، اگلی کال.
قومی بچت میں جو پیسہ رکھتے ہیں بینک میں، اس میں جو نفع ہوتا ہے، اگر وہ کسی بندہ مسجد میں یا کسی مدرسے میں دے دے، وہ کیا وہ جائز ہے یا وہ بھی غلط ہے؟
فرماتے ہیں حضرت،
لیکن سودی رقم ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک چیزوں کو پسند فرماتا ہے،
بے شک.
تو مسجد و مدرسے میں بھی پاک مال لگے گا. اس طرح سودی رقم جو ہے مسجد و مدرسے میں نہیں دے سکتے، حکم یہی ہے کسی شریف فقیر مستحق زکات کو ہی دی جائے.
ٹھیک ہے. اچھا اب وہ فقیر اگر دے دے،
ہاں وہ اپنی طرف سے دے دے تو دے سکتا ہے.
ٹھیک جی، اگلی کال لیں گے.
آپ کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ یہ لوشن یا واسلین لگا کر کے نماز ہوگی یا نہیں؟ اکثر موسم سرما میں ہاتھ اور پاؤں میں لوگ لگا لیتے ہیں وضو کر کے، یا مطلب جب ضرورت پڑتی ہے، تو کیا اس کے لگانے سے نماز ہوگی یا نہیں؟
اچھا، بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایڑیاں جو ہے نا یہ زیادہ پھٹ جاتی ہیں، تو مختلف قسم کی کریم اور یہ چیزیں استعمال کی جاتی ہیں.
دیکھیں ان کا استعمال کرنا تو جائز ہے، عام طور پہ جو لوشن واسلین وغیرہ ملتی ہیں، کریم ملتی ہے، استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس سے جو ہے وضو وغیرہ بھی ہو جاتا ہے، نماز بھی ہو جاتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں.
ٹھیک ہے. یہ اگلی کون؟
جو حق مہر کی رقم ہوتی ہے وہ ایک دفعہ ادا کرنی پڑتی ہے یا بار بار ادا کرنا پڑتی ہے؟
کیا بات ہے، اگر بار بار ہو تو پھر تو کیا فرق ہے مفتی صاحب؟
یہ پہلی دفعہ ایسا سوال ہے کہ بار بار
ہو سکتا ہے؟
خیر حق مہر کی رقم تو ایک ہی دفعہ ادا کرنی ہوتی ہے. جو حق مہر کی رقم مقرر کی گئی ہے اس نے ایک دفعہ پوری طور پہ حق مہر کے طور پہ ادا کر دی ہے، تو دوبارہ دینے کی حاجت نہیں ہے.
ٹھیک. اچھا ایس ایم ایس یہ ہے کہ کیا نقاب جو اسلامی بہنیں وغیرہ استعمال کرتی ہیں پردے کے لیے، تو یہ لگا کر اس طرح مطلب کر کے نماز ہو جائے گی نقاب وغیرہ اگر ہو؟
دیکھیں بلا ضرورت اس طرح نہ کریں. ہاں اگر ایسا ہے کہ وہاں پر غیر محارم ہیں، کسی ایسی جگہ گئی ہوئی ہیں کہ وہاں پردے کا نظام نہیں ہے، تو اس لیے جو ہے وہ اپنے چہرے پر نقاب رکھتی ہیں تاکہ غیر محارم کے سامنے چہرہ نہ کھولنا پڑے، تو اس میں علماء نے اجازت دی ہے کہ اس صورت میں پڑھ سکتی.
ٹھیک. لیکن وہ احرام والی صورت میں، جیسے
احرام والی صورت میں تو باہر صورت چہرہ تو کھولا ہی جائے گا.
ٹھیک ہے. اچھا کبوتر جو ہیں ایسے میں سایہ، ان کو بھی سید کہا جاتا ہے، تو کیا یہ بھی سید ہوتے ہیں؟
بالکل غلط بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے.
ٹھیک جی. کول
سوال یہ کہ یہ امام صاحب جب جو امامہ نہیں باندھیں گے ٹوپی سے نماز پڑھا دیتے ہیں، وہ نماز ہو جاتی ہے؟
جی امام اگر ٹوپی میں نماز پڑھا دے.
جی ہاں، امام ٹوپی میں نماز پڑھائے وہ پیچھے سارے مقتدینوں نے امامہ پہنا ہو تو پھر بھی نماز ہو جائے گی،
وہ شرط امام سے تو نہیں ہے.
نہیں
جی.
بیمہ پیسی کرتے ہیں، بیمہ کیا یہ جائز ہے یا نہیں جائز؟
بیمہ پالیسی،
دیکھیں بیمہ پالیسی یہ ناجائز و حرام ہے.
ٹھیک ہے.
اس کو لائف انشورنس بھی کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر انشورنس بھی. تو کسی قسم کا بیمہ کروانا، انشورنس کروانا یہ حرام ہے، اور اس میں بھی جو نفع والی صورت یعنی جو نفع ملتا ہے وہ بھی سود ہے.
صحیح.
جیسے لائف انشورنس کسی نے بیمہ کروایا زندگی کا 10 سال کا یا 20 سال کا، اس دوران اگر اس کا انتقال ہو جاتا تو ورثہ کو کثیر رقم مل جاتی ہے. اگر خود زندہ رہے پالیسی تک تو اس کو کثیر رقم ملتی ہے، تو جتنی رقم اس نے بھروائی ہے اس سے زیادہ جتنی بھی اس کو ملے گی تو یہ سود کے حکم میں ہے، تو یہ ناجائز و حرام ہے. کسی قسم کا بیمہ انشورنس جائز نہیں ہے.
ٹھیک ہے. اچھا ایسے میں ہم کچھ لیں گے، کیا فجر کے فرض پہلے اور سنتیں بعد میں پڑھ سکتے ہیں؟
نہیں، سنتوں کا وقت تو فرضوں سے پہلے ہی ہے.
ٹھیک ہے.
اگر کسی وجہ سے جو ہے وہ سنتیں نہ پڑھ پایا
صحیح،
اور فرض اس نے پڑھ لیے, اب فرضوں کے فوراً بعد تو نہیں پڑھے گا سنتیں, اب پڑھنی ہوں گی تو پھر سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد پڑھے.
ٹھیک جی, کورس لیں گے.
میرا آپ سے سوال یہ ہے, کیا کوئی اپنا عزیز فوت ہو جائے تو اس کی تصویر گھر میں رکھ سکتے ہیں؟ برائے مہربانی جواب دیجیے.
جی تصویر سنبھال کے رکھنا.
دیکھیں یہ بھی ایک تعظیم والی صورت ہے, زندہ آدمی کی تصویر کو, یعنی تصویر کے سے مراد ان کی یہی ہے کہ جب وہ زندہ تھا تو اس نے تصویر جو کھچوائی تھی وہ سنبھال کے رکھنا, تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے, اس کو ضائع کرنا ہوگا.
موبائل میں اگر ہو,
ہاں موبائل میں ہو یا کمپیوٹر میں ہو تو
اس کا پرنٹ نہیں نکال سکتے,
پرنٹ نہیں نکال سکتے.
جی اگلی کو.
یہ کچھ میسج آتے ہیں کہ آپ اتنے 10 لوگوں کو سینڈ کریں تو یہ ہوگا, خوشخبری ہوگی, یہ ہوگا, کیا یہ جائز ہے؟
سر یہ جیسے یہ والا میسج اور اس طرح کے اور بھی میسج آتے ہیں درود پاک پڑھنے کے حوالے سے یا کچھ کہ ہم آقا کی بارگاہ میں اتنا عیسیٰ علیہ ثواب کریں گے, تو کیا فرماتے ہیں اس کا حکم؟
دیکھیں ایسے میسج نہیں کرنے چاہیے.
جی
ٹھیک ہے, اور اگر اس طرح کے میسج ہیں کہ اتنے کو کریں تو آپ کو یہ خوشخبری ملے گی ورنہ نقصان ہوگا, تو یہ تو یہ جائز نہیں,
جائز نہیں ہے.
تو فوراً سے پیش کریں, فوراً ایسے میسج کو ڈیلیٹ کر دینا چاہیے.
صحیح,
کہ دوسروں کو بھی تشویش میں مبتلا کرتے ہیں, تو ایسے ایس ایم ایس ہرگز ہرگز نہ کیے جائیں. اور باقی جو اس طرح کے ایس ایم ایس کرتے ہیں تو بندہ بھی سوچتا ہے اگر نہیں کروں تو بے ادبی کہیں نہیں ہوگی, جیسے درود پاک آپ اس کو روکیے گا
ہم
بلکہ آگے پھیلاتے رہیں. بھائی درود پاک خود پڑھتے رہیں.
صحیح
صحیح ہے, یہ بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے بس کسی طرح کو میسج کو پھیلانے کا, تو اس طرح کے میسج نہیں کرنے چاہیے.
جی اگلی کال.
شلوار کو پیٹ کے اوپر جہاں شلوار بندی ہوتی ہے تھوڑی سی فولڈ کر کے اوپر کر سکتے ہیں ٹکنوں سے اوپر کرنے کے لیے؟
جی شلوار کو فولڈ کرنا, پینٹ کو فولڈ کرنا,
شلوار کو نہ اوپر سے فولڈ کر سکتے ہیں, یہ فولڈ کرنا اڑسنا اس کو کہتے ہیں, تو یہ بھی مکروہ تحریمی ہے.
صحیح,
یعنی کپڑوں کو تو نماز کی حالت میں فولڈ نہیں کریں گے, پانچوں کو نیچے سے بھی فولڈ نہیں کر سکتے اور اوپر سے بھی فولڈ نہیں کر سکتے. اگر شلوار بڑی ہے بغیر فولڈ کیے اوپر نہیں ہوتی تو بہتر یہ کہ آدمی نیچے ہی رہے, یعنی اس کے مقابلے میں.
صحیح,
ویسے ٹخنوں سے نیچے جو ہے پانچے ہونا یہ مکروہ ہے.
صحیح,
کیوں حدیث میں اس کا حکم آیا ہے, لیکن کوئی اگر تکبر کی وجہ سے ٹخنوں سے نیچے کرے گا تو پھر ظاہر وہ حرام ہے.
صحیح,
اس حالت میں نماز مکروہ تحریمی ہوگی, لیکن عام حالت میں ایسی صورتحال نہیں ہوتی تو اگر ویسی وہ ٹخنوں سے نیچے اس کے پانچے ہیں تو پھر بھی ہے یہ مکروہ, لیکن مکروہ تنزیہ.
ٹھیک ہے,
یعنی مکروہ تحریمی کے مقابلے میں ہلکا ہے, گناہگار نہیں ہوگا, لیکن اگر فولڈ کر اوپر کرتا ہے فولڈ کر کے
نماز ہی,
تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی اور نماز کا لوٹانا واجب ہوگا.
ٹھیک ہے,
کیونکہ حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے فولڈ کرنے کی.
تو اس کے لیے مدنی چینل کے ناظرین کو ہم یہ مدنی مشورہ عرض کریں گے کہ آپ اولاً ہی اپنے کپڑے اس انداز سے سلوائیں کہ ان کو فولڈ ہی نہ کرنا پڑے, اس کا جو ہم ناپ دیتے ہیں سائز دیتے ہیں تو وہ اس انداز میں دیں کہ وہ ٹخنوں سے اوپر ہی ہوں, تاکہ یہ پریشانی اور جو اس طرح کے معاملات ہیں, کیونکہ لا علمی کی وجہ سے وہ نماز کو مکروہ تحریمی کر لیتے ہیں اور وہ بڑے خوشی خوشی کہ بھائی ہم نے نماز پڑھ لی, لیکن نماز کے اندر تو کراہیت پیدا ہو گئی, اس نماز کو دوبارہ پڑھنا بھی واجب رہا, اب کیا ہوگا؟ تو بہتر یہ ہے کہ جب آپ کپڑے سلوائیں تو اس کا اہتمام پہلے سے ہی کر لیں. جی اگلی کال.
میرا آپ سے سوال ہے, جو چیز قسطوں پہ لی جاتی ہے اگر وہ 30,000 کی ہے تو وہ قسطوں پہ 40,000 کی ملتی ہے, تو کیا وہ بھی سود کے زمرے میں آئے گی؟
قسطوں کے حوالے سے کوئی سامان لب لیتے ہیں تو مہنگا.
دیکھیں قسطوں پہ اگر کوئی چیز لی جائے تو قسطوں کی وجہ سے ناجائز نہیں ہوتی چیز.
صحیح,
یعنی ایک چیز اگر نقد لیں گے 30 کی ہے, قسطوں پہ لے رہے ہیں 40 کی ہے, اگر ایک متعین ہو گیا بھائی قسطوں پہ لینا ہے 40 کی ہے اور اتنی مدت میں اس نے ادائیگی کرنی ہے, ہر مہینے اتنی قسطیں ہوں گی, تو یہاں تک معاملہ درست ہے.
صحیح,
ناجائز صورت یہ ہے کہ اس کے اندر ایسی شرائط رکھ دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ناجائز ہو جاتا ہے. مثلا کوئی قسط آپ نے لیٹ کر دی تو پلنٹی ہوگی, جرمانہ ہوگا, تو اس قسم کی شرائط لگانا یہ ناجائز ہے اور ان شرائط کی بنا پر لینا بھی ناجائز ہوگا, وہ بے بھی فاسد ہو جائے گی, تو لہٰذا اس قسم کی شرائط ہوں تو پھر لینا جائز نہیں.
ٹھیک ہے. اچھا ایس ایم ایس یہ ہے کہ اگر کوئی منت مانی گئی ماضی کے اندر اور بعد میں یہ پتہ چلا کہ وہ جائز ہی نہیں تھی, تو کیا اب اس منت کا پورا کرنا ضروری ہوگا؟
اب وضاحت نہیں کی انہوں نے کہ کس طرح کی منت مانی, اگر ناجائز جس کا کرنا ہی جائز نہیں ہے.
صحیح,
وہ شرعی طور پہ منت ہی نہیں ہے.
صحیح,
اس کا پورا نہیں کیا جائے گا.
ٹھیک جی اگلی کال لیں گے.
سوال یہ ہے کہ کیا قرآن مجید انسان پڑھ رہا ہو تو اذان شروع ہو جائے تو قرآن مجید کو بند کر دینا چاہیے؟ دوسرا سوال, اگر قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اس میں سجدہ آ گیا ہے تو اس کو فوری طور پہ ادا کر دینا چاہیے یا نماز کے بعد ادا کر دینا چاہیے؟ اس کے بعد نماز ہو رہی ہے,
کیا فرماتے ہیں؟ جیسے دو باتیں انہوں نے پوچھی، ایک تو جب ہم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو اذان شروع ہو گئی، تو اب تلاوت کریں یا اذان کا جواب دیں؟ پھر اسی طرح اس کے اندر سجدہ تلاوت آ گیا، اب نماز سے آگے، تو نماز کے بعد کریں یا اسی وقت کریں؟
دیکھیں، اذان ہو رہی ہو اور کوئی شخص تلاوت قرآن پاک پڑھ رہا ہو تو اس صورت میں حکم یہی ہے کہ قرآن پاک بند کر دے، اذان کا جواب دے کہ مستحب ہے،
ٹھیک ہے،
زبان سے اذان کا جواب دینا. اور آیت سجدہ جو ہے اس نے پڑھی ہے، بہتر تو یہ کہ فوری طور پر ہی جو ہے وہ سجدہ تلاوت کر لیا جائے، اگر بعد میں بھی کر لے، کیونکہ یہ الگ الگ تراخی ہے، بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ فوری طور پہ جو ہے اگر کوئی مکروہ وقت نہیں ہے تو فوری طور پہ جو ہے سجدہ تلاوت کر لینا چاہیے.
ٹھیک ہے. ایس ایم ایس اس حوالے سے ہے کہ مخارج جو ہوتے ہیں قرآن مجید کے، ادائیگی
پہلی،
اگر اس کی ادائیگی کے اندر جیسے اگر کوئی مسجد کے امام ہے یا مؤذن ہے یا ہم خود بھی، تو اس صورت میں نماز کا حکم کیا ہوگا؟
کئی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے،
جی جی،
مشاہدہ ہے کہ امام سے باقاعدہ اس طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں، صحیح قراءت نہیں کرتے اور باقاعدہ حروف میں بھی تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، ہا اور ہا میں فرق نہیں، سا اور سین میں فرق نہیں کرتے، الف حمزہ ہا عین ان حروف میں امتیاز نہیں کر پاتے.
صحیح.
تو ظاہر ہے ایسا شخص جو ہوگا اس کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی.
صحیح.
کیونکہ وہ خود ہی اس کی نماز نہیں ہو رہی.
صحیح.
اگر تو دن رات سیکھنے کی کوشش کرے اور پھر بھی وہ ہو نہیں پا رہا لیکن کوشش اس کی جاری ہے، تو زمانہ کوشش میں تو اس کی نماز ہو جائے گی.
صحیح.
اپنی نماز، لیکن وہ اپنے سے بہتر لوگوں کی امامت وہ نہیں کر سکے گا.
صحیح.
اور جو شخص سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتا اور اس طرح کی غلطیاں کرتا ہے جس سے معنی ہی فاسد ہو جائیں، تو اس کی اپنی نماز نہیں ہوگی، دوسروں کی تو پھر بدرجہ اولا نہیں ہوگی.
صحیح. اچھا، اسی طرح یہ ارشاد فرمائے کہ جیسے ایسی مساجد بھی ہوتی ہیں جہاں پر جیسے مثال کے طور پہ مؤذن صاحب ہیں یا امام صاحب ہی ہیں یا کوئی اور شخص اس حوالے سے مقرر ہے کہ جو تعویذ دیتا ہے یا دم وغیرہ اس طرح کا سلسلہ کیا جاتا ہے، اور اس میں اگر سب کو اذن ہو، عورتیں بھی آ رہی ہیں تو مرد بھی آ رہے ہیں تو بچے بھی آ رہے ہیں، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے مفتی صاحب مساجد میں جو دم وغیرہ؟
اگر تو باقاعدہ الگ سے ہے سیٹ اپ، جیسے امام صاحب کے حجرے وغیرہ میں ہوتا ہے اور پردے کی رعایت کرتے ہوئے اگر اس طرح کا دم وغیرہ یا تعویذ وغیرہ لکھ کر دیتے ہیں تو اس میں شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے.
پردہ اگر نہ ہو اور
پردہ نہ ہو،
عورتیں آ رہی ہیں،
عورتیں اس طرح کی بے پردگی والے معاملات ہوں، تو اس کی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہوگی.
جی، اگلی کال لیں گے.
نماز جنازہ ہم پڑھ رہے ہیں بھائی، اس میں ہاتھ آخری رکعت میں جو دعا مانگتے ہیں ہاتھ چھونے چاہیے یا نہیں چھونے چاہیے؟
جی، نماز
جنازہ جب پڑھتے ہیں تو جب چوتھی تکبیر کہی جاتی ہے اللہ اکبر، تو چوتھی تکبیر کے بعد فوراً جو ہے وہ دونوں ہاتھ چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ سلام پھیریں گے.
ٹھیک ہے. جی، اگلی کال.
میرا نام عتیق الرحمان ہے، میں راول پنڈی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ نماز میں سورتوں کی ترتیب لازم ہے کہ نہیں؟
سورتوں کی ترتیب کا کیا حکم ہے نماز کے؟
دیکھیں، وہ تو لازم ہے سورتوں کی ترتیب کہ پہلی رکعت میں
سورج کیل پڑی،
الٹا قرآن پر الٹی ترتیب رکھنا یہ جائز نہیں ہے. پہلی رکعت میں جو سورت پڑی ہے تو دوسری رکعت میں اس سے بعد والی ہی سورت پڑھیں.
اچھا، یہ ضروری ہے کہ اس کے بعد والی ہی پڑھیں؟ سورہ فیل کے بعد سورہ قریش ہے، لیکن ہم نے سورہ قریش کو چھوڑ کر سورہ کوثر پڑھ لی،
اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
جی،
چھوڑ کے پڑھ لے ہیں، دو سورتیں چھوڑ کے پڑھیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بات ہو رہی ہے کہ ترتیب کی، ترتیب سے مراد یہ ہے کہ اس سے اگلی پڑھنی ہے،
اس سے اگلی پڑھنی ہے،
چاہے وہ دو چھوڑ کے پڑھیں یا دس چھوڑ کے پڑھیں.
صحیح.
اس سے پہلی والی نہ پڑھیں. یہ جان بوجھ کے اس طرح کرنا جو ہے مکروہ تحریمی ہے، گناہ ہے.
اچھا، بالفرض اگر ہو گیا، منہ سے الفاظ نکل گیا پچھلا،
اب اگر ایسا ہو گیا بالفرض دوسری رکعت اس نے پڑھی، اب پہلی رکعت میں بالفرض اس نے پڑھی تھی قل ھو اللہ احد،
ٹھیک ہے،
اور دوسری رکعت میں انا اعطینا شروع کر دی،
جی جی،
وہ بھولے سے شروع کر دی، تو اب تو حکم یہی ہے کہ یہی پڑھ لے.
صحیح.
اس کو چھوڑ کر دوسری پڑھے گا تو یہ بھی مکروہ ہے.
صحیح.
تو اب زبان سے جو لفظ نکل گیا ہے تو وہی صورت پڑھ لے، کیونکہ بھولے سے ہوا تو گناہگار نہیں ہوگا. اگر جان بوجھ کے بھی پڑھا تو گناہگار تو ہوگا، لیکن نماز ہو جائے گی، توبہ
کرنی ہوگی،
سجدہ سہو کی حاجت نہیں ہوگی.
جی جی. عموماً عید کی نماز میں مفتی صاحب ایسا ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات سورتیں. جی، کیا فرماتے ہیں؟ آگے کال لیں گے ہم.
کہ ہماری مسجد کے جو امام ہیں وہ دعا کے لیے جب بھی شروع کرتے ہیں تو وہ نماز والا درود پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟
درود ابراہیمی سے دعا، جیسے جماعت ختم ہوئی نا، اب درود ابراہیمی میں بھی پڑھ کے پھر دعا شروع کر رہے ہیں،
تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے
جی.
اب درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے اصل درود پاک ہے، تو نماز کے علاوہ بھی یہ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
اچھا، یہ جیسے درود ابراہیمی افضل درود بھی ہے، لیکن یہ بڑا ہے، مثال ہے، اب یہ پڑھا پھر اس کے بعد دعائیں پڑھی، اور پھر ہماری بعض مساجد میں آئے تھے درود پڑھ کر درود پاک بھی پڑھوایا جاتا ہے، تو کیا اتنی طویل دعا فرض کے بعد؟
لیکن فرض کے بعد جو ہے وہ فرض جن کے پاس سنتیں ہیں،
جی جی،
جیسے ظہر، مغرب اور عشاء، ان کے پاس جو ہے سنتیں ہوتی ہیں، تو زیادہ طویل دعا نہیں کرنا چاہیے. اس سے کہا کہ زیادہ طویل دعا کریں گے تو ظاہر ہے وہ سنتیں جو پڑھی جاتی ہیں اس میں تاخیر ہوگی، اس کو مکروہ کہا گیا ہے. تو زیادہ طویل دعا نہ کی جائے، مختصر دعا کی جائے.
ٹھیک ہے. اچھا، یہ ارشاد فرمائیں ایس ایم ایس ہے کہ جھینگا جو ہوتا ہے اس کو کھانے سے، فش کا تو ہے مچھلی کھانا ظاہر جائز ہے، جھینگے کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟
جھینگا جو ہے یہ بھی مچھلی کے حکم میں ہے، اس کا کھانا جائز ہے، اگرچہ فقہ کرام کا اس میں ہے اختلاف، تو بچنا بہتر کہیں گے، لیکن کوئی کھاتا ہے تو ناجائز نہیں.
ٹھیک ہے جی، کال لے کے.
جی، میرا سوال یہ ہے کہ جیسے سورہ ملک پڑھنے کا حکم ہے شام کو، کیا سورہ واقعہ بھی پڑھنے کی بجائے ہم سن سکتے ہیں؟ دونوں صورتوں کی وضاحت فرما دیجیے گا. سورہ واقعہ پڑھتا نہیں ہوں، سنتا ہوں، سن کے سوتا ہوں، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟
سورہ ملک بھی سنی جاتی ہے بعض مساجد کے اندر، کوئی ایک پڑھتے ہیں، اور سورہ واقعہ کا بھی یہ پوچھ رہے ہیں، تو جو فضیلتیں ہیں وہ پڑھنے کی ہیں سننے کی ہیں؟
دیکھیں، جو خود پڑھ سکتا ہے نا تو اسے خود پڑھنا چاہیے.
ٹھیک ہے،
کیونکہ جو حدیث پاک میں جو فضیلت بیان کی گئی وہ پڑھنے کی بیان کی گئی ہے.
ٹھیک ہے،
لہذا پڑھنے سے جو ہے یہ فضیلت حاصل ہو گئی، اور بالفرض کوئی نہیں پڑھ سکتا مجبور ہے تو وہ بھی سن لے، تو اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی کہ اس کو بھی فضیلت حاصل ہو، ورنہ کم سے کم سننے کا ثواب تو اسے ملے گا ہی.
ٹھیک ہے. اچھا، یہ ارشاد فرمائے کیا گھر بیٹھے ہم کسی پیر صاحب کے مرید ہو سکتے ہیں؟
بالکل ہو سکتے ہیں، خط کے ذریعے ہو سکتے ہیں، اسی طرح جو ہے چینل پر لائیو، جیسے امیر علیہ سنت جو ہے الحمدللہ وہ مدینی چینل پر لائیو جو ہے وہ بیعت کروا رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح گھر بیٹھے کوئی مدینی چینل کے ذریعے لائیو بیعت ہوتا ہے تو اس طرح بھی مرید بن جائے گا.
ٹھیک جی، مزید کول.
میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دونوں کانوں میں اذان دینی ہے یا ایک میں؟ اگر پہلے کسی نے ایک میں دی ہے تو اس کا شرعی مسئلہ کیا ہے؟
لیکن بہتر طریقہ یہی ہے کہ سیدھے کان میں جو ہے اذان کہی جائے اور الٹے کان میں اقامت کہی جائے.
ٹھیک ہے،
تو کسی سے ایسا ہو گیا کہ صرف سیدھے کان پہ اذان دے دی تو پھر بھی اس صورت میں اذان تو ہو گئی.
ٹھیک جی، اگلی کال.
ہمارے ڈیفینس میں مطلب پیمنٹ سے نا پیسے بندہ خود کٹواتا ہے، مطلب میں نے 3,000 کٹوایا ہے یا 4,000 کٹوایا ہے، تو وہ سالانہ جمع ہوتے رہتے ہیں اور سالانہ اس کے اوپر کچھ پرسنٹیج ہمیں گورنمنٹ دیتی ہے، ہم اس کو ڈی ایس پی فنڈ بولتے ہیں نا، تو اس کے بارے میں میرا سوال تھا کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، اس طرح کرانا چاہیے کہ نہیں کرانا چاہیے؟
کیا فرمائیں؟
اول تو یہ نہیں کروانا چاہیے اگر اختیاری ہے، جیسے یہ بھائی کہہ رہے ہیں. اب تو یہ بھی آپشن آ گیا ہے کہ اس صورت میں اگر وہ چاہیں کہ اس میں مجھے سود نہ ملے، نفع نہ ملے، تو وہ بھی ہو سکتا ہے. تو اولاً تو کٹوائیں نہیں، ہاں جتنا جبری طور پہ کٹتا ہے، بعض جیسے گورنمنٹ اداروں میں ہے کہ وہ جبری کٹے گا اور اس سے زیادہ کٹوانے میں جو ہے وہ اختیار ہوتا ہے، تو اختیاری طور پہ نہ کٹوائیں.
صحیح،
جبرن جتنا کٹتا ہے تو وہ مجبور ہے، تو اگر بالفعل جبرن کٹتا ہے تو اس کا حکم بیان کر رہا ہوں.
صحیح،
کہ جبرن کٹتا ہے تو جتنا اس کے سیلری سے کٹ رہا ہے اور جتنا ادارہ ملا رہا ہے وہ دونوں رقم، وہ تو اس کے لیے جائز ہے.
صحیح،
اس پر پھر باقاعدہ نفع دیتے ہیں.
صحیح،
اس رقم کو کہیں لگا کر اکاؤنٹ وغیرہ میں رکھوا کر اس پر نفع پروفٹ ملتا ہے، وہ سود ہے.
صحیح،
وہ لینا جائز نہیں. اگر خود مستحق ہو تو لے سکتا ہے، ورنہ اپنے کسی ضرورت مند مسلمان کو وہ اضافی رقم پروفٹ والی دے دے.
ٹھیک ہے. قرآن پاک کی آیت موبائل سے ڈیلیٹ کرنا کیسا؟
جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ ظاہر عمومی طور پہ اس طرح ہی ڈیلیٹ کی جاتی ہے، میموری فل ہو جاتی ہے، کوئی حاجت ہوتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک جی، اگلی کال.
معذور ہماری لت کٹی ہے تو کیا میں تیمم کر سکنا؟
ٹانگ ان کی کٹی ہوئی ہے، تیمم کر سکتے ہیں یہ وضو کی جگہ؟
دیکھیں، ٹانگ کٹی ہوئی ہے تو تیمم تو نہیں کریں گے، باقاعدہ وضو ہی کیا جائے گا. ظاہر ہے دیگر اعضاء پہ تو پانی بہانا ان کے لیے نقصان دہ نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
تو چہرہ دھونا، کونیوں سمیت ہاتھ دھونا، سر کا مسا کرنا وہ تو کریں گے، اور اسی طرح جو پاؤں دھونا دھو سکتے ہیں وہ دھوئیں گے، اور جو پاؤں نہیں دھو سکتے جیسے پاؤں اگر پٹی وغیرہ بندھی ہوئی ہے، پانی بہانا وہاں نقصان دہ ہے،
صحیح،
تو اس پر مسحہ کر لیں گے، یعنی ہاتھ گیلا کر کے اس پر مسحہ کر لیں گے، باقی اس صورت میں تیمم کرنے کی اجازت نہیں، وضو ہی کرنا ہوگا۔
اچھا، جیسے ابھی مرید کے حوالے سے ہوا کہ اگر پیر صاحب کا جو آپ نے ارشاد فرمایا، اگر خواب میں آ کر کوئی بیعت کروائیں تو خواب میں اس طرح بیعت ہو جائیں گے؟
دیکھیں خواب جو ہے یہ اس طرح شرعی حجت نہیں بنے گا،
صحیح،
تو خواب میں بیعت ہونے سے اس طرح بیعت نہیں کہلائیں گے۔
ٹھیک، جی اگلی کال لیں۔
آم کے پیچھے سنا کے بعد خاموش رہنا چاہیے یا پڑھنا چاہیے؟
امام کے پیچھے جو ہے سنا کے بعد خاموش ہوں گے،
صحیح،
ولا الہ غیر تک پڑھ کے خاموش، یعنی اعوذ باللہ بسم اللہ بھی نہیں پڑھنی، کیونکہ مقتدی نے الحمد شریف تو پڑھنی نہیں ہوتی، وہ تو امام صاحب نے ہی پڑھنی ہوتی ہے، قرات کرنی ہوتی ہے۔ اب چاہے امام بلند آواز سے قرات کر رہے ہوں یا آہستہ آواز سے قرات کر رہے ہوں، تو پیچھے جو مقتدی ہیں ان پر یہ فرض ہے، ضروری ہے کہ وہ خاموش رہیں۔ اگر وہ جو ہے وہ جان بوجھ کے اگر وہ جو ہے وہ قرات کریں گے تو گناہگار ہوں گے اس صورت میں، تو وہ خاموش رہیں، ثنا پڑھ کے خاموش رہیں، امام کی پیچھے قرات نہیں کی جاتی۔
ٹھیک ہے جی، آخری کال ہم شامل سلسلہ کریں گے۔
تو یہ پتہ کرنا تھا کہ اگر گھر میں مرشد صاحب کی تصویر اگر لگائی ہے تو یہ کیسا ہے؟
کیا فرماتے ہیں مرشد کی؟
یہ تصویر لگانا جائز نہیں ہے، چاہے اولیاء کرام کی تصویر ہو، کسی کی بھی ہو، اس طرح گھروں میں لگانا جائز نہیں۔
مدنی چل کے ناظرین سلسلہ ہوا اور بہت اہم معلومات ہمیں حاصل ہوئی، مختلف موضوعات پر کلام کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ان سلسلوں کی برکت سے بتدریج ہمارے علم میں اضافہ ہو رہا ہے، لہذا کوشش کر کے اہتمام کے ساتھ ان کو دیکھیں، جن سے بن پڑے ان کو تحریر بھی فرمائیں، انشاءاللہ معلومات کا خزانہ آپ کو حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو ہم نے سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پہ